سورہ نہیں مانا گیا ہے بلکہ دوسرے سورے کا ایک جز قرار دیا گیا ہے. سورہ والضحیٰ اور علم نشرہ ایک سورہ، سورہ الاخلاص اور سورہ قریش یہ دونوں الگ الگ، یہ دو الگ الگ ہیں لیکن والضحیٰ اور علم نشرہ قرآن میں الگ الگ لکھے گئے ہیں لیکن نماز کے اعتبار سے ایک. سورہ علم سرہ کیفہ یعنی سورہ فیل اور سورہ الاخلاص اور قریش یہ بھی قرآن میں الگ الگ ہیں لیکن نماز کے اعتبار سے ایک. تو 112 سوروں میں سے 106 سورے، 108 سورے انسان پڑھ سکتا ہے نماز میں، لیکن 4 سورے ایسے ہیں کہ جن کا پڑھنا حالت نماز میں جائز نہیں. وہ 4 سورے وہی ہیں جن کے اندر آیہ سجدہ موجود، جان بوجھ کر ان کو پڑھ لیا تو چاہے صرف بسم اللہ ہی کیوں نہ پڑھی ہو نماز انسان کی فوراً باطل، بھولے سے پڑھ لیا تو نماز کے بیچ میں سجدے کا اشارہ کر دے، یہی سجدے کا اشارہ انسان کے لیے کافی ہے اور بعد نماز کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں. یہی حکم اس وقت ہے کہ جب انسان کسی دوسرے آدمی سے سجدے کی آیت سنے اور جان بوجھ کر اس کی طرف کان لگائے تو اس کی نماز تو باطل نہیں ہے، لیکن واجب ہے کہ نماز میں جس حالت میں اسی مقام پر اشارہ کرے اور اشارہ کرنے کے بعد بعد نماز اس کے اوپر کوئی اور چیز واجب نہیں. اور اگر بے اختیار اس کے کان میں سجدے والی آیت آ جائے تو اس صورت میں اس کے اوپر کچھ واجب نہیں. اب دو تین مسئلے اور گزشتہ مسائل کے خلاصے کی ہے. نماز کے اندر جب انسان کوئی بھی سورہ شروع کر تو اس صورت میں آدھا سورہ جب تک کہ نہ ہو جائے اس وقت تک اختیار رہتا ہے، جس وقت دل چاہے جان بوجھ کر اس سورے کو چھوڑ کر دوسرا سورہ شروع کیا جا سکتا سوائے سورہ قل ھو اللہ اور سوائے سورہ قل یا ایھا الکافرون، کہ اگر ان کی بسم اللہ بھی پڑھ لی تو اس صورت میں ان سوروں کو چھوڑنا جائز نہیں. لیکن اگر کبھی مجبوری پیش آ جائے، سورہ پڑھتے پڑھتے انسان سورہ بھول گیا یا سورہ پڑھتے پڑھتے وقت نماز کم ہو گیا، خیال آیا کہ نماز قضا ہونے والی ہے، تو اس وقت کوئی بھی سورہ کسی بھی مقام پر انسان ہو اس کو یہ اجازت ہے بلکہ ضروری ہو جاتا ہے کہ اس سورے کو چھوڑ کر کوئی دوسرا چھوٹا سا سورہ شروع کر. اور اسی سلسلے کا آخری مسئلہ جو گزشتہ نشست میں آیا تھا کہ مرد کے لیے اور عورت کے لیے زہرین کی نماز اور عشاء کی نماز کی آخری دو رکعتیں آہستہ پڑھنا واجب، اس کے علاوہ باقی جتنی نمازیں ہیں عورت کو اختیار ہے چاہے زور سے پڑھے یا آہستہ سے پڑھے، لیکن اگر نامحرم اس کی آواز کو سن رہا ہو تو آہستہ پڑھنا اس کے لیے واجب ہے. مرد کے لیے یہ مسئلہ نامکمل رہا تھا کہ مرد کے لیے ظہرین اور عشاء کی آخری دو رکعتوں کو چھوڑ کر، یعنی صبح کی نماز، مغرب کی نماز کی پہلی دو رکعتیں اور عشاء کی نماز کی پہلی دو رکعتیں، یہ آہستہ پڑھنا واجب ہے، یہاں تک کہ ہر کلمے کا آخری لفظ بھی انسان کے لیے، ان کا زور سے پڑھنا واجب ہے، یہاں تک کہ ہر کلمے کا آخری لفظ بھی آقا خوئی کے نزدیک ضروری ہے کہ زور سے پڑھا جائے. تو مقصد یہ ہے کہ آپ حضرات نے یہ محسوس کیا ہوگا کہ جب انسان ایک جملے کو ختم کرتا ہے تو آخری لفظ جو ہے بہت آہستہ ہو جاتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آخری میم جو ہے عام طور پر انسان کے منہ سے آہستہ نکلتی ہے، کیونکہ وہ جملے کو یا کلمے کو ختم کرنے جا رہا ہے. آقا خمینی کے نزدیک نماز جو بلند آواز سے پڑھی جائے اس کے اندر آخری کلمہ اگر آہستہ ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن آقا خوئی کے نزدیک آخری کلمہ بھی زور سے پڑھنا اس طریقے سے کہ سنائی دے واجب، کہ اس کا عملی تجربہ تھوڑا سا گزشتہ نشست میں ہو گیا. اب آج کے مسائل، نماز کو صحیح طریقے اس طرح سے یاد کرنا کہ انسان کہیں کوئی غلطی نہ کرے ہر شخص کے لیے واجب، اور اگر کوئی یاد کر سکتا ہے اور یاد نہ کرے تو جس وقت نماز کا وقت بالکل ختم ہونے والا ہے اس کے لیے واجب ہے کہ اس وقت نماز پڑھے اور جماعت کے ساتھ پڑھے. لیکن ایسا آدمی جس کا حافظہ کمزور ہے, جس کی زبان صحیح نہیں ہے, یا جو اس قابل نہیں ہے کہ نماز کو صحیح طریقے سے یاد کرے, شریعت کی طرف سے اس کو سہولت اور آسانی ملی ہوئی ہے کہ اگر کوئی شخص نماز صحیح طریقے سے یاد کرنے پر قادر نہیں ہے تو اس کے اوپر کوئی زبردستی کا حکم نہیں ہے, بلکہ اس کو بالکل اختیار ہے جس طریقے سے اس کو یاد ہو سکتی ہے, جس طریقے سے اس کو عادت ہو سکتی ہے اسی طریقے سے نماز پڑھے اور اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں. اور نہ اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ جماعت کے اندر شریک, بلکہ گھر میں بھی پڑھ سکتا ہے اسی غلط طریقے, کیونکہ وہ اس چیز پر قادر نہیں ہے, اور جب قادر نہیں ہے تو اس کے بعد اس کے لیے کوئی حکم نہیں. نماز کو انسان کسی کو سکھائے تو اگر واجبات سکھائے اس کی اجرت لے سکتا ہے, بہتر ہے کہ نہ لے. مستحبات اگر سکھائے تو بالکل اس کو اختیار ہے, اجرت لے لے کسی تو اس کا کوئی حرج نہیں. جو نماز کے اندر اس طریقے سے اجرت لینا جائز ہے تو ظاہری کے اندر میت پڑھنے میں, مسیح پڑھنے میں, تو بہرحال ہر صورت سے اجرت لینا جائز ہے اور کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں. اور آج کل کے مجتہدین کے نزدیک, بلکہ تمام مجتہدین کے نزدیک, اگر کوئی شخص اجرت لیتا ہے تب بھی اس کے ثواب میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں آتی اگر وہ واقعا مستحب ہے, اور اگر اس کے پاس پیسہ ہے پھر بھی اجرت لے لے تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن ثواب میں تھوڑی سی کمی آ جاتی ہے. اب آج کے مسائل میں کچھ مسئلے ایسے ہیں جو بہت ہی زیادہ طرح سے مشکل ہیں, اور بظاہر انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ اتنی مشکل چیزیں ہیں, اس طریقے سے کیوں بتائی جاتی ہیں اور اتنی مشکل چیز بنا دیا گیا ہے نماز کو. لیکن پہلی بات تو یہ کہ یہ چیزیں واجب ہیں, اور دوسری بات یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے ان کے متعلق سوالات کیے تھے آفی حضرات کی موجودگی میں, تو صرف اس لیے ان مسائل کو بتایا جا رہا ہے. یہ مسائل تعداد میں کل تین یا چار, اتنے مسائل کے بیچ میں اگر تین یا چار مسئلے مشکل آ جائیں تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں, ایسا کبھی کبھار ہو ہی جاتا ہے. لیکن وہ ابھی آتے ہیں. اب اس وقت مسئلے یہ چل رہے ہیں کہ انسان کے لیے نماز کا یاد کرنا واجب ہے. اب اگر کوئی انسان نماز کو غلط پڑھے, اس طریقے سے غلط پڑھے کہ اس کو معلوم بھی نہ ہو کہ یہ کیا چیز ہے جسے میں پڑھ رہا ہوں, نماز کو کوئی انسان غلط پڑھے, طریقے سے غلط پڑھے کہ ایک لفظ کی جگہ دوسرا لفظ پڑھ دے, سواد کی جگہ سین پڑھ دے, سین کی جگہ سواد پڑھ دے, سے کی جگہ سواد پڑھ دے, سوئے کی جگہ سے پڑھ دے, روئے کی جگہ دال پڑھ دے, کہ جو عام طریقے پر غلطی کی جاتی ہے. اگر کوئی شخص جانتا نہ ہو کہ سواد کیسے نکالا جاتا ہے, سین کیسے نکالا جاتا ہے, اور سواد کی جگہ سین یا سین کی جگہ سواد پڑھ دے, تو اس کی نماز باطل ہے اور اس کو دوبارہ نماز کا دہرانا جب اس کو سیکھ لے تو واجب ہے. اسی طریقے سے اگر انسان جان بوجھ کر کسی حرف کو صحیح طریقے سے ادا نہ کرے تب بھی اس کی نماز باطل ہے. کسی مقام پر زیر زبر پیش کی غلطی کر جائے تب بھی اس کی نماز باطل ہے. یہ تمام چیزیں باطل ہیں اگر انسان جان بوجھ کر ایسا کام کرے, اور بعد میں اس نماز کا دہرانا انسان کے لیے ضروری ہے. اور اگر کبھی ایسا مسئلہ پیش آ گیا جیسا پیش آتا رہتا ہے عام طور پر, کہ نماز پڑھتے پڑھتے کسی لفظ کے بارے میں شک ہوا کہ یہاں زبر ہے یا زیر, یہ شک ہو گیا بیچ نماز اور دونوں طریقے سے پڑھ دیا, ایک دفعہ زبر کے ساتھ ایک دفعہ زیر کے ساتھ, نماز باطل ہے, بعد نماز اس کو دہرانا ضروری ہے. صرف ایک طریقے سے پڑھ دیا آپ نے صرف زبر کے ساتھ, اس صورت میں آپ بعد نماز دیکھیں, اگر آپ نے جس طریقے سے پڑھا لفظ بھی اسی طریقے سے تھا, آپ نے زیر سے پڑھا تھا لفظ بھی زیر کے ساتھ تھا, اس صورت میں آپ کی نماز بالکل صحیح ہے. اگرچہ پڑھتے وقت آپ خود شک میں تھے کہ پتہ نہیں یہ زیر کے ساتھ ہے یا زبر کے ساتھ, آپ نے اس کو زیر کے ساتھ پڑھ لیا اور بعد میں معلوم ہوا کہ ہاں واقعان وہ زیر کے ساتھ تھا، آپ کی نماز صحیح. یہ پتا چلا کہ زبر کے ساتھ تھا، آپ کی نماز غلط. لیکن اگر آپ نے دونوں طریقے سے پڑھ دیا تو اس صورت میں تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ آپ کی نماز بارہ غلط ہے اور اس کو دوبارہ دہرانا ضروری ہے. اسی سلسلے کا ایک مسئلہ یہ کہ آپ ایک لفظ کو زیر کے ساتھ پڑھتے چلے آ رہے ہیں، بعد میں ایک مہینے بعد، دو مہینے بعد، تین سال بعد، پانچ سال بعد، دس سال کے بعد آپ کو پتا چلا کہ میں جس طریقے سے پڑھ رہا تھا یہ طریقہ تو غلط ہے، یہاں پر اصل میں زبر ہے، میں نے غلط بچپنے میں یاد کیا اور اسی طریقے سے میں پڑھتا چلا رہا ہوں. کافی عرصے کے بعد آپ کو یہ پتا چلا. اب یہاں پر آقا خمینی کے نظر جو آپ نے غلط پڑھا، بہرحال اس پر کوئی اعراض نہیں ہے، وہ نماز آپ کی باطل ہے اور اس کو دہرانا ضروری ہے. اگر وقت نماز باقی ہے اس کی قضا دی، وقت نماز باقی ہے اعادہ دی، دوہرا دی، وقت نماز گزر چکا ہے اس کی قضا دی. لیکن آقا خمینی کے نظر ایسی غلطی جو آپ کرتے چلے آ رہے اور آپ سمجھ رہے تھے کہ یہ زیر کے ساتھ، پانچ سال کے بعد یا پانچ مہینے کے بعد آپ کو معلوم ہوا کہ یہ زبر کے ساتھ ہے، پیچھے کی تمام نمازیں صحیح ہیں، ان کو دہرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس آئندہ سے جو آپ نماز پڑھ رہے ہیں اس میں احتیاط کیجیے اور اس کو صحیح طریقے سے انجام دیجیے. تو ایک معمولی صحیح اختلاف ہے، آقا خمینی کے نزدیک نمازیں صحیح ہیں، آقا خمینی کے نزدیک نمازیں غلط ہیں اور دونوں کا فتویٰ ہے، احتیاط واجب کسی کے یہاں نہیں. جو کسی کے بارہ تقریب بدل دیجیے اس کے ساتھ
تقریب
ہوئی تھی. جی اور فی الحال کو معلوم ہوا جی، اس کی وجہ سے کبھی نہیں کر سکتا. وہ اتنا کرے کہ دوبارہ تحقیق شروع کر دے کہ وہاں کا نہ کوئی عالم ہے یا عالم نہیں، یہ تحقیق تو کر سکتا ہے، لیکن یہ نہیں کہہ سکتا کہ اپنی دس سال کی نمازوں کو بچانے کے لیے اور تقریب بدل دیجیے، یہ اس کے لیے حرام ہے. بہرحال یہ غلط فہمی ہو سکتی ہے، اس مسئلے پر تقریب بدلی نہیں جا سکتی. تقریب کا بدلنا صرف اس وقت واجب ہے جب آپ کو یہ یقین ہو جائے کہ جس کی میں تقریب کر رہا تھا وہ عالم نہیں ہے بلکہ عالم کوئی اور. تو آقا خمینی کے نزدیک بہرحال تمام نمازیں باطل ہیں، آقا رسول کے نزدیک تمام نمازیں صحیح ہیں، دہرانے کے فتن کوئی ضرورت نہیں. اس کے بعد یہ ایک مسئلہ بسم اللہ کا جو عام طریقے پر ٹھیک آتا ہے اور لوگ توجہ نہیں دیتے، یہ مسئلہ تو خیر واضح ہے کہ ہماری فقہ کی روح سے بسم اللہ ہر سورے کا جز، ہر سورے کا حصہ ہے اور ضروری ہے کہ ہر سورے کے ساتھ سوائے سورہ توبہ کے بسم اللہ کو پڑھا جائے. لیکن یہ بھی واجب کہ جب آپ سورہ پڑھیں تو کیونکہ بسم اللہ سورے کا حصہ ہے اس لیے بسم اللہ پڑھنے سے پہلے یہ طے کر لیجئے کہ میں کون سا سورہ پڑھنے جا رہا ہوں. عام طور پر اس کا خیال نہیں رکھا جاتا، آپ نے الحمدوں کا سورہ ختم کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی اور اس کے بعد یہ ارادہ کیا کہ اب میں انا انزلنا پڑھوں گا. اس صورت میں اگر آپ بسم اللہ پڑھنے کے بعد یہ ارادہ کیا، آپ کے ذہن میں یہ خیال آیا، تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ بسم اللہ دوبارہ پڑھوں، انا انزلنا والی بسم اللہ آپ دوبارہ پڑھیں. اور اگر آپ نے دوبارہ نہیں پڑھی بلکہ انا انزلنا سے شروع کر دیا تو آپ نے ایک پوری آیت کو چھوڑ دیا، اور کیونکہ جان بوجھ کر چھوڑا ہے، کیونکہ جاہل کا حکم عامل کا، جس کو مسئلہ نہ معلوم ہو وہ ایسا ہی ہے کہ جیسے اس نے جان بوجھ کر کوئی کام نہیں کیا. تو اس اعتبار سے کیونکہ پوری آیت چھوڑ دی ہے، اس اعتبار سے بارہ آپ کی نماز غلط ہو جائے گی اور بعد میں اس کو دہرانا ضروری ہے. لیکن یہ مسئلہ بھی آگے آتا ہے اور واضح ہو جائے گا اور اتنا مشکل نہ رہے گا. تو اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد یہ ارادہ کیا کہ آج میں نماز میں یہ سورہ پڑھوں گا، اس صورت میں ضروری ہے کہ دوبارہ بسم اللہ کو پڑھا دوں. یا یہی مسئلہ اگر آپ ایک سورہ پڑھتے پڑھتے جان بوجھ کر آپ نے یہ چاہا کہ میں اس کو بدل کر دوسرا سورہ پڑھوں، یا آپ جو سورہ پڑھ رہے تھے وہ بھول گئے تھے اور اب آپ دوسرا سورہ شروع کرنا چاہ رہے ہیں، تب بھی آپ کے لیے واجب ہے کہ دوبارہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر سورہ شروع کی. اگر آپ نے یہ سمجھ کر کہ بسم اللہ تو میں پہلے کہہ چکا تھا اور بسم اللہ ہر سورے کے اندر ہوتی ہے، وہ ایک دفعہ پڑھ چکا تھا، وہ کافی ہے، دوسرا سورہ بغیر بسم اللہ سے شروع کر دیا، آپ کی بسم اللہ چھوٹ گئی ہے، جس کے نتیجے میں نماز باطل ہو سکتی ہے.
اسی طریقے سے تو ضروری ہو گیا یہاں پر اسی طریقے سے اگر آپ کبھی شک کی حالت میں الحمد کا سورہ بڑا اور اس کے بعد یہ سوچ رہے ہیں کہ اس وقت اتنا ذلنا پڑھوں یا ونفرے پڑھوں, اسی شخص نے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ دیا. بسم اللہ کہتے وقت یہ خیال ذہن میں تھا کہ ان دو سوروں میں سے ایک سورہ پڑھنا, اور جیسے ہی آپ نے بسم اللہ مکمل کر دیا ارادہ کر دیا کہ اس وقت ونفرے پڑھنا, بسم اللہ کافی نہیں ہوگی بلکہ دوبارہ بسم اللہ کو کہنا ضروری ہے ونفرے کے ارادے سے, ونفر کے ارادے سے. تو بسم اللہ کیونکہ سورہ کا جز ہے اس لیے جس وقت سورہ کا خیال کیا جائے اس وقت بسم اللہ کہی جائے, اس سے پہلے بسم اللہ اگر کہی گئی تو بسم اللہ بالکل صحیح ہے, نماز میں فرق نہیں پڑے گا, لیکن ایک دوسرے بسم اللہ کہنا آپ کے لیے ضروری ہو جائے گی اس نئے سورہ کے لیے. اسی طریقے سے آپ نے بسم اللہ کہا یہ سوچتے ہوئے کہ میں انا اللہ پڑھوں, یہ سوچتے ہوئے آپ نے بسم اللہ پڑھی, لیکن بسم اللہ پڑھنے کے بعد بے اختیار قل ھو اللہ زبان پر جاری ہوگا. اب آپ کے لیے ضروری ہے کہ دوبارہ دوسری بسم اللہ پڑھیں گے اس کے بعد اس قل ھو اللہ کو پڑھ سکتے, بے اختیار زبان پر جاری ہوا, آپ کا ارادہ تھا کہ میں انا اللہ پڑھوں گا اور بے اختیار عام طور پر ایسا ہو جاتا ہے, بے اختیار دوسرا سورہ زبان پر آ گیا, پہلی والی بسم اللہ کافی نہیں, یہ تو سختیاں تھیں. اب دوسری طرف کچھ نرمی, اسی مسئلے میں ایک تو نرمی یہ ہے کہ آپ اگر یہ ارادہ کیے ہوئے تھے کہ میں ہلنا ہلنا پڑھوں اور بے اختیار قل ھو اللہ زبان پر جاری ہو گیا, بسم اللہ دوبارہ پڑھنا ضروری ہے, لیکن اگر آپ نماز شروع کرنے سے پہلے اذان اور اقامت کہنے کے بعد آپ کے دل میں یہ ارادہ تھا کہ میں آج اذان کے بعد ہلنا ہلنا پڑھوں, نماز سے پہلے یعنی تکبیرۃ الاحرام سے پہلے ارادہ تھا اور اس وقت یہ گڑبڑ ہو گئی کہ ہلنا ہلنا کے بجائے قل ھو اللہ جاری ہو گیا, تو اب یہ بسم اللہ کافی ہے, نماز صحیح ہے, دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں. اور اگر اتنا انزلنا پڑھنے کا ارادہ سورہ حمد شروع کرنے کے بعد کیا تھا اور غلطی سے قل ھو اللہ زبان پر آ گیا, دوبارہ بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے. لیکن یہ جو ابھی گفتگو گزری کہ بسم اللہ جو ہے ہر سورہ کو معین کرنے سے پہلے پڑھنا ضروری ہے, اگر کسی انسان کی عادت ہی ہو گئی ہو ایک سورہ پڑھنے کی ہر نماز میں, ایک شخص ہر نماز میں انا دینا پڑتا, ایک شخص ہر نماز میں انا ازلنا پڑتا, ایک شخص ہر نماز کی دوسری رکعت میں قل ھو اللہ پڑھتا, یہ اس کی عادت, اس صورت میں اگر اس نے نماز شروع کر دی کوئی ارادہ نہیں ہوا, بغیر ارادے کے نماز شروع کی, بغیر ارادے کے بسم اللہ پڑھی, بغیر ارادے کے قل ھو اللہ پڑھ لی, لیکن اس کی ایک عادت بنی ہوئی ہے روزانہ کی, تو یہ نماز بالکل صحیح, کیونکہ معین کرنا پہلے سے سورہ کو مقرر کر لینا, عادت بنا لینا بھی معین کرنے کی ایک قسم ہے. اگر آپ نے یہ سورہ پڑھنے کی عادت بنا لی اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے یہ سورہ مقرر کر لیا ہے اپنے لیے, اب اگر آپ بغیر اس کے ارادے کے بھی بسم اللہ کہہ کر یہی سورہ پڑھیں تو اس سورہ سے پہلے بسم اللہ پڑھتے وقت خاص طور پر دوسرا ارادہ کرنے کی ضرورت نہیں, اس اعتبار سے ایک ہی سورہ کی عادت بنا لینا بہت بہتر رہتا ہے تاکہ اس مسئلے کی مشکلات سے انسان نکل جائے. اور اسی میں ایک اور رعایت بھی ہے کہ شخص کی عادت ہے ہمیشہ انا ازلنا پڑھنا یا انا اتینا پڑھنا, آج اس نے نماز شروع کرنے سے پہلے یہ ارادہ کیا کہ میں قل ھو اللہ پڑھوں, پہلے سے ارادہ کر کے بیٹھا ہے, اور نماز شروع کرنے کے بعد یہ اختیار انا ازلنا وہی عادت والا سورہ اس کی زبان پر آ گیا, تو اب اس صورت میں بھی اس کی نماز بالکل صحیح ہے, بسم اللہ دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں. تو خلاصہ صرف یہ ہے کہ جس سورے کی عادت اگر وہ انسان کی زبان پر بے اختیار آ جائے تو اس سے پہلے خاص طور پر ارادہ کر کے بسم اللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, اور اگر کبھی عادت کے علاوہ کوئی دوسرا سورہ پڑھنا چاہیں تو ضروری یہ ہے کہ سورہ پڑھنے کی سورے کی بسم اللہ سے بھی پہلے یہ طے کر لیں کہ آج کون سا سورہ پڑھنا ہے, بغیر طے کیے ہم نے بسم اللہ پڑھی تو ایک مرتبہ دوبارہ بسم اللہ کو دہرا دینا ضروری ہو جائے گا. اب ایک مسئلہ حالت شک کا, اور اس کے بعد تین یا چار مسائل ذرا پیچیدہ قسم کے, پیچیدہ یہ کہ ذرا قراءت سے تعلق رکھتے ہیں, ذرا زبردست سے تعلق رکھتے ہیں, جن کو دلچسپی ہو اس کو سنیں ورنہ پانچ منٹ کے لیے اپنے کانوں کو بند کر لیں. اگر کبھی انسان کو کوئی جملہ کہنے کے بعد مثلا قل ھو اللہ کہنے کے بعد یہ شک ہو گیا کہ پتہ نہیں میں نے قل ھو اللہ صحیح پڑھا یا صحیح نہیں پڑھا, خاص طور پر یہ مسائل سننے کے بعد تو بہت شک پیدا ہوں گے کہ میں نے یہ صحیح پڑھا یا نہیں پڑھا. یہاں پر آقا خوئی اور آقا خمینی کے فتوے میں کافی بعد ہے, اختلاف ہے, اس لیے دونوں کا فتویٰ بالکل علیحدہ علیحدہ ذکر کیے دیتا ہوں تاکہ آپس میں التباس نہ ہو. یہ آقا خوئی کا فتویٰ چلا رہا ہے شروع سے لے کر آخر. اگر کوئی کلمہ یا کوئی آیت پڑھنے کے بعد انسان کو یہ شک ہو جائے کہ پتہ نہیں یہ آیت میں نے صحیح پڑھی ہے یا صحیح نہیں پڑھی, تو اس صورت میں آقا خوئی کے نزدیک اس شک کی طرف توجہ دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, چاہے آپ نے آگے کچھ پڑھا ہو یا کچھ نہ پڑھا ہو. قل ھو اللہ احد کہا اور ابھی اللہ الصمد نہیں کہا, کسی مقام پر شک ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں ابھی ابھی جو میں نے ختم کیا ہے یہ صحیح ہے یا صحیح نہیں, آقا خوئی کے نزدیک کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو اپنے شک کی طرف توجہ دینے کی, وہ بالکل صحیح ہے, آپ اپنی نماز کو آگے جاری رکھیں. لیکن اگر آپ یہ چاہیں کہ نہیں شک ہو رہا ہے اس کی طرف میں توجہ دوں, تو اس صورت میں یہ بھی اختیار ہے کہ آپ آئیے اور اس کو دوبارہ پڑھیں. دونوں اختیار ہیں, چاہے اس کو چھوڑ کر آگے بڑھ جائیں تب بھی کوئی گناہ نہیں, نماز بالکل صحیح, کسی کو دوبارہ دوہرا لیں تب بھی کوئی گناہ نہیں, نماز بالکل صحیح. لیکن اگر کوئی انسان وسواسی اس کو بہت شک ہو جائے, قل ھو اللہ پڑھ رہا ہے شک ہوا دوہرایا, پھر شک ہوا پھر دہرایا, شک ہو رہا ہے دوہرا رہا ہے, شک ہو رہا ہے دوہرا رہا ہے, اس مقام سے آگے بڑھتا ہی نہیں, چار پانچ دس پندرہ مرتبہ اس کو دہرانا پڑ گیا, اس صورت میں آقا خوئی کے نزدیک کی صورت میں بھی اس کی نماز صحیح. جب کیا ختم ہو جائے پندرہ بیس پچیس تیس چالیس پچاس ساٹھ دفعہ کے بعد جب کبھی کیا ختم ہو جائے اس کے بعد وہ آگے بڑھے, لیکن بہتر یہ ہے کہ نماز کے بعد اس نماز سے ایک مرتبہ پھر دوہرا. یہ آقا خوئی کا خطرہ کہ شب کی طرف توجہ نہ دے تب بھی صحیح ہے, توجہ دے تب بھی صحیح ہے, دوہراتا رہے مسلسل تب بھی صحیح ہے, لیکن بہت زیادہ دوہرائے تو پھر بہتر یہ ہے کہ بعد نماز اس کا اعادہ کرو. یہ آقا خوئی کا فتویٰ ہے. اب آقا خمینی کا فتویٰ, قل ھو اللہ پڑھنے کے بعد شک ہوا کہ پتہ نہیں میں نے صحیح پڑھا یا صحیح نہیں پڑھا, ٹھیک کو حلق سے نکالا یا نہیں نکالا, قواعد کی پابندی کی یا نہیں, یہ شک ہو رہا ہے قل ھو اللہ پڑھنے کے بعد انسان کو یہ شک ہوا. اب اس صورت میں اگر یہ اگلے رکن تک پہنچ گیا, قل ھو اللہ کے بعد یا قرات اس کے بعد رکن رکوع ہے, رکوع تک پہنچ گیا اور رکوع میں پہنچنے کے بعد یہ شک ہو رہا ہے, اپنی شک کی طرف توجہ نہ دے, نماز کو جاری رکھے. آپ خود کے یہاں یہ کوئی شک نہیں ہے رکوع میں پہنچا نہیں پہنچا, ان کے یہاں تو بالکل توجہ نہ دیں تب بھی نماز کریں. لیکن آپ خمینی کے نزدیک اگر قل ھو اللہ پڑھنے کے بعد شک ہو رہا ہے اور قل ھو اللہ کے بعد اس نے اب تک کچھ نہیں پڑھا, بالکل خاموش کھڑا تھا کچھ نہیں پڑھا, واجب ہے اس کے لیے کہ اپنے شک کی طرف توجہ دے کر اس کلمے کو دوبارہ دوہرائے اگر کچھ نہیں پڑھا, اور اگر کچھ پڑھ لیا ہے اور پڑھنے کے بعد رکوع تک پہنچ چکا ہے, رکوع تک پہنچ گیا, اس صورت میں اپنے شک کی طرف بالکل توجہ نہ دے. شک پیدا ہوا رکوع میں جانے کے بعد کہ پتہ نہیں میں نے وہ جملہ صحیح کہا تھا یا غلط کہا, فطن توجہ نہ دے, نماز کو جاری رکھے. شک پیدا ہوا جملہ کہتے ہی شک کی طرف توجہ دینا واجب ہے اور کلمے کو دوہرائے. شک پیدا ہوا ایسے وقت, جو قل ھو اللہ کے بعد آگے بڑھ چکا ہے لیکن ابھی رکوع سے پہلے, اس مقام سے آگے بڑھ گیا رکوع سے پہلے, اس صورت میں اختیار ہے چاہے اس کو قل ھو اللہ کو دوبارہ پڑھے یا توجہ نہ دے بلکہ آگے بڑھتا ہے. تو آقا خوئی کے یہاں تو صرف ایک صورت ہے کہ اگر شک پیدا ہوا چاہے وہیں پر ہو, آگے بڑھ گیا ہو, رکن میں گیا ہو, رکن میں نہ گیا ہو, اس کو بالکل اختیار ہے اپنے شک کی طرف پتھن کوئی توجہ نہ دے. آقا خمینی کے نزدیک مسئلے کی تین صورت ہے, اگر جہاں پر شک ہوا ہے وہیں پر ابھی ہے دوبارہ دوہرانا واجب, رکن میں پہنچ چکا ہے توجہ نہ دینا واجب, اور اگر بیچ میں جہاں پر شک تھا اس سے آگے نکلا ہے رکن سے پہلے ہے تو اختیار ہے چاہے دوبارہ کہے یا نہ کہے. لیکن اگر کوئی شخص ایسا ہے جس کو یہی وسوسہ پیدا ہوا جس کا بھی تذکرہ ہوا کہ بہت جب 15-20-25-40 دفعہ اس نے بار بار ایک جملے کو کہا لیکن وہ مطمئن نہیں ہوتا, بعد میں آخر میں ایک دفعہ مطمئن ہو گیا, 400-500 دفعہ کہنے کے بعد مطمئن ہو گئے, آقا خمینی کے نزدیک نماز بالکل صحیح ہے, بہتر یہ ہے کہ بعد میں دوہرائی, آقا خمینی کے نزدیک احتیاط سے واجب یہ ہے کہ اس کے لیے دہرانا ضروری ہے دوبارہ نئے سرے سے نماز پڑھ. تو یہ ایک اختلاف آقا خمینی ہے, اس کی ایک نظر ان کے مقلدین کے لیے یہ مسئلہ بدلتا رہتا ہے. اب آخری چند مسائل, ابھی تک آپ نے دیکھا جتنے آقا خمینی کے متعلق تھے وہ اپنے آپ کو ایک مصیبت کا شکار سمجھ رہے ہیں, یہ سمجھ رہے تھے کہ جیسے ہم کسی شکنجے میں آ گئے ہیں اس لیے مشکل مسئلے, اور آقا خود والے بڑے اطمینان سے بیٹھے ہوئے, لیکن اب جو مسائل آ رہے ہیں تو معاملہ پلٹ رہا, آقا خود کے نزدیک مشکلات شروع ہو رہی ہیں اور آقا خمینی کے نزدیک انتہائی آسان. مسئلہ صرف یہ ہے چند مسائل, پہلے ایک مسئلہ جو مشترک, قرآن میں 3 لفظ ایسے ہیں کہ جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں اور آپ کے اختیار ہے ان کو 2 طریقے سے پڑھنے کا, یہ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کبھی کسی پیش نماز کے منہ سے آپ دوسرے طریقے سے سنیں تو شک کرنے کی ضرورت نہیں. مالک یوم الدین, مالک یوم الدین بھی پڑھا جا سکتا ہے اور ملک یوم الدین بھی پڑھا جا سکتا ہے, دونوں کے معنی میں کوئی فرق نہیں ہے, عربی قواعد کے حساب سے دونوں صحیح ہے اور قرآن میں دونوں طریقے سے آیا ہے. کچھ قاری اس کو مالک پڑھتے ہیں کچھ ملک پڑھتے ہیں, اس اعتبار سے قرآن میں اس کو دونوں طریقوں سے پڑھنا بالکل جائز ہے. اسی طرح صراط مستقیم, صراط سواد سے بھی پڑھا جا سکتا ہے اور صراط تین سے بھی پڑھا جا سکتا ہے, یہ 2 تو ایسے ہیں جو عام طور پر پیش نہیں آتے. تیسرا حرف ایسا ہے کہ جو اکثر لوگ پڑھتے ہیں اور مختلف طریقوں سے پڑھتے ہیں لیکن وہ سب صحیح ہے. سورہ قلب اللہ کا آخری لفظ کفوون, کاف اور اس کے بعد واو کفوون, کفوون کو 4 طریقے سے پڑھنا جائز ہے, جس طریقے سے آپ پڑھیں گے نماز بالکل صحیح ہے, اس میں کسی قسم کا کوئی خلل نہیں پڑے گا. ایک منٹ باقی ہے سر, ان شاء اللہ اندر کتنی باتیں زیر بحث آئیں گی اور ہدایت کے مسائل آئندہ نصیب میں یقیناً ختم ہو جائیں گے, اس کے فوراً بعد وہ 50 غلطیاں جو عام طور پر ہر آدمی کرتا ہے, اس میں سے کچھ واجبات میں سے ہیں کچھ مستحبات میں سے ہیں, لیکن ان کا تذکرہ ہو جائے تو کوئی حرج نہیں. اس کے بعد اگر کہ ہماری گفتگو چل رہی ہے نماز کے اوپر, لیکن اب ایک ہی قسم کے مسائل سنتے سنتے طبیعت میں اتساہٹ پیدا ہونے لگتی ہے, اس لیے جس دن خراج کے مسائل ختم ہوں گے اس کے بعد 2 یا 3 ہفتوں کے ہم نماز عبادات کے مسائل سے ان کو چھوڑ دیں گے, اور اس کے بعد کچھ ایسے مسائل کہ جو عام طریقے پر پیش آتے رہتے ہیں, لوگ عام طریقے پر ان سے واقف نہیں ہیں, ان کو نہیں سنا ہوتا ہے اور وہ نئی قسم کے مسائل ہوں گے, اس لیے ہو سکتا ہے کہ وہ دلچسپی کہ جو فقہ کے مسائل کی وجہ سے ابھی ختم ہو گئی ہے دوبارہ پیدا ہو گئی, 2 یا 3 ہفتے معاملات کے مسائل اور اس کے بعد پھر واپس رکوع کے مسائل سے ہماری گفتگو کا آغاز ہوگا. ہماری ابتدائی گفتگو جو شوال کے مہینے میں شروع, آپ کی خدمت میں عرض کیے گئے تھے, پہلا حصہ اعمال کی اہمیت, دوسرا حصہ اعمال کو حاصل کرنے کا طریقہ, اور تیسرا حصہ جب حاصل کر لیا جائے تو اس کے بعد مومن کی کیا ذمہ داری ہو جاتی ہے. اعمال کی اہمیت کے سلسلے میں شوال سے لے کر اب تک ہمارا سلسلہ جاری تھا, اب وہ سلسلہ ختم ہو گیا ہے, اب دوسرا جز آج سے شروع ہو رہا ہے. اس سلسلے کی 2 تقاریر پہلے ہو چکی ہیں, 1 یا 2 تقاریریں اور ہوں گی, جلدی جلدی اس کو ختم کر کے پھر ہم تیسرے حصے پر جائیں گے, تاکہ اس کے بعد حسب سابق جیسے ہمارا پروگرام پہلے چل رہا تھا مختلف موضوعات پر اسی طریقے سے یہ پروگرام چلتا رہے. ہمارے مذہب میں
خاص طور پر علم کی جو اہمیت اور علم حاصل کرنے کی جس طریقے سے تاکید کی گئی، اسلام سے پہلے کسی اور مذہب یا غیر مذہب میں بھی کسی بھی قوم والوں کے پاس، کسی بھی فرقے کے پاس، کسی بھی گروہ کے پاس علم کے حاصل کرنے کا نہ وہ ثواب تھا اور نہ وہ اہمیت جو ہمارے پاس تھی. لیکن مسلمانوں میں سے بھی سب سے زیادہ جن کے پاس علم کی تاکید ہے وہ ہمارا گروہ ہے، ہمارا مکتبے سے گروہ. دوسروں کے یہاں تو علم پر اس طرح سے پابندیاں لگائی گئی کہ لائبریریوں کو جلایا گیا تھا، علماء کو قتل کیا گیا تھا، اجتہاد کے دروازے کو بند کیا گیا تھا، عقل کے استعمال کو ممنوع کیا گیا تھا. لیکن وہ موضوع مناظرے کا موضوع ہے جس کے لیے جو مقام مناسب نہیں. ہمارے یہاں بالکل ابتدا سے بنیاد یہی چلی آ رہی ہے کہ علم کے بغیر مومن مومن نہیں، اور اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے ایک طرف کہ ہم مومن ہیں اور دوسری طرف علم کو نہ حاصل کرے اور نہ حاصل کرنے سے دلچسپی لے، نہ حاصل کرنے میں دلچسپی لے، تو اس کو ہمارے ائمہ میں سے کسی نے بھی نہ اس کو اپنا مومن قرار دیا ہے، نہ اپنا شیعہ قرار دیا ہے، اور نہ اپنا اتباع کرنے والا قرار دیا ہے. ہمارے یہاں تو یہ الفاظ ملتے ہیں کہ امیر المومنین یہ فرما رہے ہیں، رضینا بالقسمت الجبار العلم لنا والمال لاعدائنا، ہم خدا کی اس تقسیم پر راضی ہو گئے، خدا نے جو تقسیم کی ہے اس پر ہم راضی ہو گئے کہ مال، دولت، حکومت، اقتدار، یہ سب کی سب چیزیں ہمارے دشمنوں کے لیے، والعلم لنا، اور خدا نے ہمارے لیے علم قرار دیا تو علم ہمارے لیے، مال ہمارے دشمنوں کے لیے. مولا کائنات یہ فرما رہے ہیں کہ ہم خدا کی اس تقسیم پر راضی ہو گئے، تو امام اس پر راضی ہو گئے، تو جو امام کے ماننے والے ہیں، جو امام کا اتباع کرنے والے ہیں، جو امام کے پیچھے چلنے والے ہیں، جو امام کو مدد کے لیے پکارنے والے ہیں، جو امام کو اپنا قائد ماننے والے ہیں، ان کا بھی یہ فریضہ ہے کہ اسی قسمت کے مطابق، اسی تقسیم کے مطابق عمل کریں کہ جو چیز امام کے دشمنوں کی، کہ یہ بالکل واضح چیز ہے کہ انسان اپنی زبان سے نہیں پہچانا جاتا، انسان اپنے کردار سے پہچانا جاتا ہے. آپ اسپتال میں جاتے ہیں، مختلف قسم کے لوگ موجود ہوتے ہیں، مریض بھی ہوتے ہیں، صفائی کرنے والے بھی ہوتے ہیں، نرسیں بھی ہوتی ہیں، ڈاکٹر بھی ہوتے ہیں، بلکہ کچھ لوگ اسپتال جاتے اس لیے کہ نرسیں ہوتی ہیں، ڈاکٹر بھی ہوتے ہیں، غرب کے ہر قسم کے آدمی آپ کو وہاں نظر آئیں گے، لیکن آپ ایک نظر ڈالتے ہی پہچان لیتے ہیں کہ ان میں ڈاکٹر کون ہے اور غیر ڈاکٹر کون ہے. کیوں؟ اس کا لباس اور اس کا طریقہ، آنا مریضوں کے پاس، سوال جواب، اس کا طریقہ اور اس کا کردار یہ بتا دیتا ہے کہ وہ ڈاکٹر ہے، چاہے وہ زبان سے کہے یا نہ کہے. آپ جاتے ہیں عدالت، ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، بے وقوف بننے والے بھی، بے وقوف بنانے والے بھی، ہر قسم کے لوگ آپ کو وہاں ملیں گے، لیکن آپ ایک نظر ڈال کر یہ پہچان سکتے ہیں کہ ان میں وکیل کون ہے اور غیر وکیل کون ہے، جج کون ہے اور غیر جج کون ہے. ان کا کردار، ان کا مقام، ان کا طریقہ یہ بتا دیتا ہے کہ یہ فلاں گروہ سے تعلق رکھتا ہے اور یہ فلاں گروہ سے تعلق رکھتا ہے. اسی طریقے سے آپ کھیل کے میدان میں جاتے ہیں، 25,000 تماشائیوں کا مجمع ہے، لیکن آپ ایک نظر ڈالتے ہی پہچان لیتے ہیں کہ یہ کھلاڑی ہیں اور یہ تماشائی. ان کا لباس اور ان کا طریقہ یہ بتا دیتا ہے کہ وہ کھلاڑی ہیں. اسی طریقے سے آپ مشاعرے میں جاتے ہیں، شاعر کو پہچاننا تو بڑا آسان ہوتا ہے، بڑی بڑی قلمیں ہوتی ہیں، منہ کے اندر ایک پان دبا ہوا ہوتا ہے، ہر بات میں لمبے لمبے فقرے ہوتے ہیں، صنعت تعلیل ہوتی ہے. آپ ایک نظر ڈالتے ہی پہچان لیتے ہیں کہ ہاں یہ شاعر ہے اور یہ غیر شاعر ہے، یہ داد لینے والا ہے اور یہ داد دینے والا ہے. تو ہر شخص کوئی اپنی زبان سے کہے یا نہ کہے کہ میں فلاں ہوں یا فلاں نہیں ہوں، آپ اس کو پہچان لیتے ہیں، اس کے کردار، اس کی ظاہری شکل و صورت، اس کی بات چیت، اس کے طریقے کو دیکھ کر. بالکل اسی طریقے سے یہاں پر بھی مسئلہ ہے کہ امام کا دوست اور امام کا دشمن. اپنی زبان سے اگر کہے کہ میں امام کا دوست ہوں یا دشمن ہوں تو وہ بیکار ہے، بلکہ جس کا کردار یہ گواہی دے رہا ہو کہ ہاں یہ امام کا ماننے والا ہے، یہ امام کے نقش قدم پر چلنے والا ہے، وہی امام کا دوست ہوگا. اور جس کا کردار اس کے الٹ گواہی دے رہا ہو، وہ زبان سے جتنا بھی کہے کہ میں امام کا ماننے والا ہوں، بہرحال وہ امام کا ماننے والا نہیں کہلائے گا. کہ جیسے اس سے پہلے متواتر احادیث ہیں کہ امام یہ کہتے رہے کہ اگر کوئی کہتے کہتے اپنی زبان کو گھس بھی لے کہ میں امام کا ماننے والا ہوں تو وہ میرا ماننے والا نہیں ہے، جب تک کہ نہ تب او بے جمیے اور امور، ہر امر میں، ہر کام میں ہمارا اتباع نہ کرے.
تو یہاں پر ایک بڑی پہچان یہ بتا دی کہ امام کا کام ہے علم حاصل کرنا، دشمن امام کا کام ہے مال کو حاصل کرنا. تو اب تقسیم خود امام نے کر دی، دوست اور دشمن کا فرق خود امام نے بتا دیا کہ جو علم کو حاصل کرتا رہے، جو حصول علم کی طرف توجہ کو مرتکز کیے رہے، وہ امام کا ماننے والا ہے، کیونکہ امام کے حصے سے فائدہ اٹھا رہا ہے، امام کی دولت سے فائدہ اٹھا رہا ہے، امام کے خزانے سے روزی پا رہا ہے، ان کا خزانہ یہی علم. اور جو مال کو جمع کرتا رہے، جو مال کی طرف جاتا رہے، امام یہ فرما رہے ہیں کہ مال ہمارے دشمنوں کے لیے، تو وہ امام کے دشمنوں میں ہے چاہے زبان سے کتنا ہی یہ دعویٰ کرتا رہے. تو اسی لیے پوری تاریخ اسلامی گواہ ہے کہ یہ علم ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے وہ شخص وہ اشخاص کے جو امام کے خون کے پیاسے ہیں وہ آ کر جھکتے ہیں امام کے سامنے، تو صرف اور صرف علم کی وجہ سے. یہی ایک ایسی دولت تھی، یہی ایک ایسا ہتھیار تھا جس کی بنا پر ائمہ اس قابل تھے کہ اپنے جانی دشمنوں کو بھی اپنے سامنے جھکا لیں. لولا علی لہلہ کا فلاں، لولا سنتان لہلہ کا فلاں، جو متواتر یہ آوازیں آپ کو تاریخ میں نظر آئیں گی کہ اگر یہ نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے. امام نے ان کو ہلاکت سے نکالا اپنے علم کے ذریعے سے. امام کے ماننے والوں کا بھی یہ فرض ہے کہ اسی علم کو حاصل کریں تاکہ وہ ہلاکت سے بچ جائیں، اسی سرچشمے سے کہ جس سرچشمے سے دشمن فائدہ اٹھا رہے ہیں. دوستوں کا تو فرض ہے کہ وہ اس سے یقیناً فائدہ اٹھائیں. اسی لیے کمیل امیر المومنین کے ایک انتہائی جلیل القدر صحابی دعائے کمیل مشہور و معروف ہے، نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ امام آئے، امام میری طرف آئے، اور آنے کے بعد امام نے اس کو بازو سے پکڑا، اور پکڑنے کے بعد امام مجھے صحرا میں لے گئے، اور صحرا میں لے جا کر مجھے بٹھایا، اور بٹھانے کے بعد طویل خطبہ امام نے ارشاد فرمایا کہ جس کی ابتدا یہاں سے ہو رہی ہے کہ اے کمیل اس بات کو یاد رکھو، اور یاد رکھنے کے بعد جا کر دوسروں تک پہنچا دو کہ لوگوں کی تین قسمیں الناس ولا ثلاثۃ، لوگ تین قسموں پر ہیں، العالم الربانی، پہلا وہ کہ جو خدا کی طرف سے دنیا والوں کی ہدایت کے لیے عالم مقرر کیا گیا، اس کا یہ کام ہے کہ دنیا والوں کو ہدایت کرے، ایسا بن جاؤ، وہ متعلم والا سبیل النجات، اور دوسرا وہ کیا ہے، پورے لوگوں کی تین قسمیں، تمام افراد انسانی کی تین قسمیں، یا خود عالم ہے یا متعلم ہے، عالم خود عالم نہ بن سکا لیکن متواتر عالم کے قریب رہ کر عالم سے علم حاصل کر رہا ہے، عالم سے فیض حاصل کر رہا ہے، علی سبیل النجات، یہ نجات کے راستے پر ہے. اس کے علاوہ تیسرے لوگ وہ ہوا غصاؤ، تیسرے جو لوگ ہیں وہ کیڑے مکوڑے ہیں، تیسرے جو ہیں وہ گھاس پھوس ہیں، وہ خس و خاشاک ہیں، وہ کوڑا و کرکٹ ہیں. اور اس کے بعد امام نے یہ فرمایا کہ پہلے دو جو ہیں یہ یقیناً ہدایت بھی پائیں گے، نجات بھی پائیں گے، جنت میں ہمارے رفیق بھی ہوں، اور تیسرا جو گروہ ہے وہ اس دنیا ہی کے اندر ان کا وہ حشر ہوگا جو کیڑے مکوڑوں کا ہوتا ہے کہ ہر آنے والا ان کو ہلاک کرتا ہوا آئے گا، اور ہر جانے والا ان کو اپنے پیچھے لے کر جانے کی کوشش کرے گا، ہر ہوا کے اوپر وہ بہ جائیں گے، ہر طوفان کے ساتھ ساتھ وہ چلنے لگیں گے، انہیں خود معلوم نہ ہوگا کہ ہماری نجات کا کیا ذریعہ ہے، کیا طریقہ ہے. تو پہلی دو قسموں میں جو شامل نہیں ہیں، یہ امیر المومنین کی حدیث ہے، اور پھر چھٹے امام کی حدیث جو چوتیسویں تقریر میں آ چکی ہے، کہ وہاں بھی امام نے یہی کہا کہ لوگوں کی تین قسمیں ہیں، اور تیسری قسم ایسی ہے کہ جس کو نجات کی امید قطعاً نہیں کرنا چاہیے، جس کے لیے نجات نہیں ہے بلکہ ان کے علاوہ ہر ایک کے لیے. یہ علم ایک ایسی دولت ہے. ایک مرتبہ پیغمبر اسلام مسجد نبوی میں داخل ہونے کے بعد پیغمبر نے یہ دیکھا کہ آج مسجد بھری ہوئی، پیغمبر کو زمانہ یاد آ گیا کہ جب تنہا پیغمبر تھے اور ذات امیر المومنین، اور آج یہ حالت کہ مسجد نبوی مومنوں سے مسلمانوں سے بھری ہوئی. ایک مرتبہ خوشی سے پیغمبر کی آنکھیں بھر آئی، اور اس کے بعد پیغمبر نے یہ دیکھا، ہر چیز کو جانتے تھے لیکن سمجھانے کے، پیغمبر نے یہ دیکھا کہ مسجد کے اندر دو طبقے ہیں، دو فرقے ہیں، دو گروہ ہیں. مسجد بھری ہوئی ہے لیکن ایک کونے میں کچھ لوگ، اور باقی پوری مسجد میں کچھ لوگ. ایک طرف اقلیت ہے، بہت ہی محدود طبقہ، دوسری طرف اکثریت ہے کہ ہر مومن جو آتا ہے اسی گروہ کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے. پوچھا پیغمبر یہ لوگ کون؟ جواب ملا کہ یا رسول اللہ یہ پہلا گروہ جو اتنی اکثریت میں ہے یہ وہ ہیں کہ جن کو خدا کی عبادت کے سوا کوئی کام نہیں. صبح کو مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو خدا کی عبادت کرتے ہیں, شام کو مسجد سے نکلتے ہیں تو خدا کی عبادت کرتے ہیں. ان کی وہی حالت ہے جو آپ نے فرمائی تھی کہ المومنوں فی المسجد کالسمک فی الماء, کہ مومن کی مثال مسجد میں ایسے ہے کہ جیسے پانی کے اندر مچھلی کہ ایک لمحے کے لیے نکال دو تو تڑپنے لگتی ہے. یہ بھی ایسے ہیں کہ جب مسجد سے نکلتے ہیں مجبوری کی وجہ سے تو اس خیال میں نکلتے ہیں کہ کب دوبارہ ہمیں مسجد میں آنا ہوگا. اور یہی وہ شخص ہے جس کے بارے میں پیغمبر کی بھی حدیث اور پانچ میں امام تھی کہ سات ایسے اشخاص ہیں کہ قیامت کے دن ہر آدمی پریشان ہوگا لیکن وہ پریشان نہ ہوگا. اس میں سے تیسرا وہ آدمی کہ جو مسجد سے نکلے تو یہ خیال کرتا ہوا نکلے کہ کتنے جلدی میں واپس مسجد کے اندر آتا ہوں. تو یا رسول اللہ یہ وہی گروہ ہے کہ جن کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا. پوچھا وہ دوسرا گروہ کون؟ تو انتہائی حقارت سے, جیسے آج کل بھی جواب دیا جائے, انتہائی حقارت سے یا رسول اللہ یہ کچھ لوگ ہیں جن کے پاس کوئی کام نہیں اس لیے بیٹھے ہوئے, یہ اس چیز میں مجبور ہے کہ آپ نے کیا کہا اور اس کا کیا مطلب ہے, حدیث اور قرآن میں الجھے ہوئے, یہ چند لوگ ہیں فالتو لوگ ہیں اس کام میں لگے ہوئے. اس مسجد کے مومنین کو دیکھ کے کتنے ذوق اور شوق سے خدا کی عبادت میں مشغول ہیں. پیغمبر اسلام نے یہ سنا, جیسا کہ آپ لوگوں کے بارے میں بھی کہا جاتا ہوگا کہ کمرے میں کون بیٹھے ہیں, تو فالتو لوگ جن کو کوئی کام نہیں دنیا کا وہ آ جاتے ہیں یہاں پر اپنا وقت گزارنے کے لیے. ویسے ہی پیغمبر کو بتایا گیا کہ یا رسول اللہ یہ قلیل گروہ یہ جو خالی رہتے ہیں کوئی کام نہیں اسی میں الجھے ہوئے کہ قال اللہ وقال رسول اللہ کیا فرمایا گیا اور کیا کہا گیا. پیغمبر نے سنا اور سننے کے بعد کہا کہ میں دونوں گروہوں کو دیکھ کر خوش ہوا, مجھے واقعاً خوشی ہے کہ لوگ میری باتوں سے متاثر ہوئے اور میرے اوپر ایمان لے آئے. لیکن اس کے بعد دیکھنے والے کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس نے یہ دیکھا کہ پیغمبر بجائے اس کے کہ ادھر مسجد میں آ کر نمازیوں کے بیچ میں بیٹھ کر نماز جماعت کو ادا کرتے, پیغمبر ایک مرتبہ ادھر جاتے جاتے مڑے اور اسی قلیل گروہ کے پاس پہنچ گئے. پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ کیا بات ہے, یہ لوگ آپ کے مقصد کو لیے بیٹھے ہیں, آپ ان کو نظر انداز کر کے ادھر تشریف لے جا رہے ہیں. پیغمبر نے جواب دیا کہ میرا کام یہ نہیں ہے کہ میں نماز پڑھوں, میرا کام یہ ہے کہ میں نماز پڑھواؤں, اور اسی لیے مجھے خدا نے اس دنیا میں بھیجا تاکہ میں تبلیغ و تلقین کروں, تاکہ میں مذہب کو پھیلاؤں, اور مذہب کو پھیلانے کے لیے خدا نے جو مجھے ہتھیار دیا وہ ہتھیار یہی علم ہے. تو یہ لوگ جو اس کونے میں بیٹھے ہوئے اس فضول کام میں بقول تمہارے مشغول ہیں, یہ در حقیقت میرے نفس کے قدم پر چل رہے ہیں, یہ در حقیقت رسالت کے کام کو انجام دے رہے ہیں. اور اسی مقام پر پیغمبر نے فرمایا علماء و امتی کا انبیاء بنی اسرائیل, میری امت کے جتنے علماء ہیں یہ بنی اسرائیل کے نبیوں جیسے ہیں. اور پیغمبر اسلام یہ کہہ کر ان کے گروہ میں چلے گئے. تو علم کا حاصل کرنا اتنی فضیلت کہ علم حاصل کرنے والا ایسا ہے جیسے رسالت کے کاموں کو انجام دینے والا, اور اسی لیے حد تک پیغمبر نے عالم کے مقام کو پہنچا دیا. عالم کے پاس کوئی فضیلت نہیں, کوئی ایسی بات نہیں جس کی وجہ سے وہ غیر عالم کے اوپر فضیلت رکھتا ہو, لیکن عالم کو صرف ایک فضیلت حاصل ہے, وہ فضیلت یہ ہے کہ وہ علم کو حاصل کر چکا ہے, چنانچہ اس مقام تک پہنچایا. کئی واقعات اس سے پہلے آ چکے ہیں. الجئیہ شیخ آپ میں سے وہ حضرات بہرحال کافی یہاں پر ہوں گے جنہوں نے وہ واقعہ سنا تھا کہ نجف اشرف کے اندر جب ایک عالم دین اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے, 11 محرم 57 ہجری کی تقریر میں یہ واقعہ آ چکا ہے یہاں پر, آج صرف ہلکا سا اشارہ کہ عالم کی اہمیت اور فضیلت کس مقام تک پہنچ جاتی ہے, علم کی اہمیت. کہ جب مجتہد عالم نجف اشرف کے اندر گھر میں بیٹھے ہوئے تصنیف و تعلیف میں مشغول, اور آئے کچھ لوگ ان کے پاس جو ان کے گاؤں سے تعلق رکھتے, انہی کے قریے سے تعلق رکھتے, اور آنے کے بعد طریقہ ہوتا ہے کہ جب انسان کسی اجنبی شہر میں جاتا ہے تو سب سے پہلے یہ ڈھونڈتا ہے کہ میرے رشتے دار, میرے پڑوسی, میرے ملک کے رہنے والے کہاں پر, تاکہ ان سے مشکلات کو دور کرنے میں نجات ملے. چنانچہ وہ لوگ بھی داخل ہوئے اور داخل ہونے کے بعد سب سے پہلے پہنچے اپنے شیخ کے پاس. مجتہد تھے اپنے زمانے کے, مجتہد عالم تو نہ بن سکے لیکن بہرحال مجتہد پہنچے ان کے پاس. اور پہنچنے کے بعد یہ سوال کیا کہ یا شیخ ہمارے یہاں آپ کے قریے سے تعلق رکھتے ہیں, استقبال کیا ہوں, بٹھایا ان کو اور پھر پوچھا کہ تم کون ہو, کہاں کے رہنے والے ہو, بتایا انہوں نے. اس کے بعد انہوں نے پوچھا کہ پناہ رشتے دار کا کیا حال ہے, پناہ پڑوسی کا کیا حال ہے, ایک ایک کا حال پوچھا. اور پوچھنے کے بعد یہ کہا کہ تم میرے ہم شہر, تم میرے ہم وطن, میرا یہ فرض ہے کہ میں تمہاری خدمت کروں, یہ بتاؤ تمہیں کوئی حاجت تو نہیں ہے تاکہ میں اس کو دور کروں. تو کہا کہ نہیں, ہمارے پاس ہر چیز موجود ہے لیکن ہاں ہم نجف کے اندر اجنبی ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ حرم امیر المومنین کی زیارت کریں. ہم ناواقف ہیں کہ کیا آداب ہیں, کیا طریقے ہیں, کس طرف سے داخل ہو, کس طرف سلام کریں, کس طرف بوسہ دیں, کس طریقے سے طواف کریں, کس طریقے سے زیارت کریں. ہم کو اس کا طریقہ نہیں آتا, کیا ہی بہتر ہو کہ آپ ہمیں طریقے زیارت بتا دیں. یہ جو بیٹھے تھے تو اس مقام پر بیٹھے تھے کہ سڑک کے کنارے ایک طرف حرم تھا اور دوسری طرف ان کا گھر تھا. انہوں نے جب جواب دیا تو ان کو اپنے کانوں پر یقین نہ آیا. جواب یہ دیا کہ میں تمہیں کیا بتاؤں, میں نے خود آج تک حرم امیر المومنین کی زیارت نہیں کی. تو سب گھبرا گئے, پریشان ہو گئے اور بہت سے لوگ تو یہ کہتے ہوئے اٹھے کہ جس طریقے سے آج بھی آپ کو مل جائیں گے پاکستانی جب آ کر خود المومنین کے یہاں سے نکلتے ہیں تو یہ کہتے ہوئے نکلتے ہیں کہ یہ اپنے آپ کو مجتہد کہتا ہے جس کو اتنی بھی تمیز نہیں کے سامنے امیر المومنین کا حرم موجود ہے, ایک مرتبہ تو سلام کو چلا جائے. ہم ہزاروں میل دور سے آ رہے ہیں زیارت کرنے کے اور یہ سامنے بیٹھ کر یہ کہتا ہے کہ میں نے آج تک زیارت نہیں کی حرم امیر المومنین. برا بھلا کہتے ہوئے لوگ نکلے, کہتے ہوئے نکلے کہ یہ مجتہد نہیں ہے, کوئی جھوٹا فاسق و فاجر ہے کہ جو اس بھیس میں آ گیا ہے تاکہ مسلمانوں کو دھوکہ دے. انہوں نے سنا اور کوئی توجہ نہ دی, اپنے کام میں مشغول رہے. لیکن جب آہستہ آہستہ کر کے یہ بات پھیلنے لگی اور پھیلتے پورے نجف میں یہ مشہور ہو گیا کہ ارے ایک ایسے بھی مجتہد ہیں جنہوں نے آج تک حرم کی زیارت نہیں کی. تو اس کے بعد واجب ہے, انسان کے لیے واجب ہے, جس طرح اخلاص کی تقریر میں آیا تھا کہ اگر بے نمازی نماز پڑھنے والے کو بے نمازی کہا جائے تو اس کے لیے واجب ہے, ضروری ہے کہ سامنے آ کر لوگوں کے سامنے آ کر لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھے. اگر کسی پر الزام لگایا جائے کہ وہ خمس و زکات نہیں دیتا تو ضروری یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے آ کر خمس و زکات دے, صرف اس لیے کہ اپنے اوپر سے اس الزام کو اور اس تہمت کو ہٹائے. چنانچہ جب ان کے اوپر یہ الزام لگایا گیا, ایک مرتبہ جمع کیا لوگوں کو اور پوچھا کہ بھائی کیا غلطی کی ہے, میں نے کیا قصور کیا. جواب یہ ملا کہ آپ اتنے بڑے عالم اور آپ کو یہ نہیں پتا کہ سامنے جب حرم ہو تو اس کی زیارت کرنا ضروری ہے. جواب دیا کہ یقینا جس کو یہ پتا ہے, لیکن میں اس وقت علم دین کو پھیلانے میں مجبور ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ میری یہ خدمت جو ہے اتنی بڑی ہے کہ اس کے بعد زیارت کی وہ اہمیت نہیں رہے گی, زیارت مستحق اور علم دین کا پھیلانا واجب ہے. یقین نہ آیا لوگوں کو تو کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ تم جو الزام لگا رہے ہو خود ان سے جا کر یہ پوچھ لیتے ہیں کہ کس کے الزام میں حقیقت ہے. چنانچہ یہ طے ہوا, نجف کی تمام آبادی چلی, عالم دین آگے آگے جا رہے ہیں, حرم امیر المومنین میں پہنچتے ہیں, ذریعہ مبارک کے قریب پہنچے, اس سے پہلے کہ استغاثہ کیا جائے, دعا کی جائے یا روکا لکھ کر ڈالا جائے کہ جو طریقہ موجود ہے علماء کے درمیان, اس سے پہلے ہی ذریعہ مبارک سے آواز آئی کہ ارجعی یا شیخ ارجعی, اے شیخ تم واپس چلے جاؤ اور جانے کے بعد جو کام کر رہے ہو اسی میں مشغول رہو, یاد رکھو تمہارا وہ کام ہزار زیارت کرنے سے زیادہ افضل و فضیلت کا حامل ہے, کہ تم اپنی جگہ بیٹھ کر لوگوں کو ہماری زیارت کے لیے بھیج رہے ہو, تمہاری وجہ سے لوگوں میں اسلام اور ایمان باقی ہے, کہ اگر تم اپنے استاد کو چھوڑ دو گے تو ابھی تو 50,000 آ جائیں گے لیکن 5 سال کے بعد کوئی آنے والا نہ رہے گا, تو تم اپنے کام میں لگے رہو, یاد رکھو کہ تمہیں اس کا زیادہ ثواب مل رہا ہے زیارت. اور اسی لیے علماء کا متفقہ یہ فیصلہ ہے کہ اگر کوئی شخص شب قدر مسائل فقہ کو یاد کرے تو وہ تمام اعمال شب قدر سے زیادہ ثواب کا حامل ہے. اتنے بھی اعمال جب قدر ہیں ان سے زیادہ ثواب اس کو ملے گا کہ جو مسائل واجبات کو بیٹھ کر یاد رکھے. تو ہر مستحب عبادت ٹھیک ہے, بیکار ہے, اس کی اہمیت نہیں رہتی کہ جب وہ آ کر ٹکراتی ہے علم کے حاصل کرنے کی. کیونکہ سوائے عالم متعلق اس مقام پر پہنچایا کہ یہاں تک فرمایا, ان کو ہمارا عام طور پر رواج ہے کہ عالم کی توہین کرتے, عالم کی بے عزتی کرتے, عالم کے خلاف جو کچھ ہمارے دل میں ہے اس کو اگل پھینکتے ہیں, نکال پھینکتے ہیں. لیکن پیغمبر اسلام عالم کی دوستی, عالم کی محبت, دوستی کو چھوڑیے محبت, صرف عالم سے محبت رکھنا یہ اخلاص ہے, اور عالم سے دشمنی رکھنا یہ نفاق. منافق کی پہچان یہ ہے کہ وہ ہمیشہ میری امت کے علماء سے دشمنی کرتا رہے گا. من اہانا عالمن, جس نے کسی عالم کی اہانت کی, جس نے کسی عالم کی توہین کی, اہانی اس نے میری توہین. ومن اہانی اہان اللہ, ومن اہان اللہ فہوا فل یہین, جس نے عالم کی توہین کی اس نے میری توہین, جس نے میری توہین کی اس نے خدا کی توہین, جس نے خدا کی توہین کی اس کا ٹھکانہ جہنم. ومن اعز عالمن فقط اعزن, ومن اعزنی فقط اعز اللہ, ومن اعز اللہ فہوا فل جنت, اور جس نے کسی عالم کی عزت کی اس نے میری عزت کی, جس نے میری عزت کی اس نے خدا کی عزت کی, اور جس نے خدا کی عزت کی فہوا فل جنت, وہ جنت کے اندر. عالم کی دعا کو اپنے لیے غنیمت سمجھو, کیونکہ خدا عالم کی دعا جتنے جلدی قبول کرتا ہے اتنے جلدی کسی کی دعا قبول نہیں کرتا. عالم کے پیچھے نماز کو غنیمت سمجھو, کیونکہ عالم کے پیچھے نماز پڑھنے والا ایسا ہے جو انہ صلی فی خلف ابراہیم, ایسا ہے کہ جیسا اس نے جناب ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھی, نہیں بلکہ ایسا ہے کہ جیسا اس نے خود میرے پیچھے نماز پڑھی جس نے کسی عالم کے پیچھے نماز پڑھی. اور اس کے بعد قیامت کے دن خدا عالم کے 700 گناہوں کو بخشے گا اور جاہل کا ایک گناہ نہ بخشا جائے گا. اس کے بعد پیغمبر نے اسی حدیث کے آخر کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ شیطان کے لیے دنیا میں سب سے زیادہ خوشی والی چیز کیا ہے؟ شیطان دنیا میں سب سے زیادہ کس وقت خوش ہوتا ہے؟ اس وقت خوش نہیں ہوتا کہ جب کوئی انسان دین و مذہب کو ترک کر کے شیطان کے راستے پر آ جائے. شیطان دنیا میں سب سے زیادہ اس وقت خوش ہوتا ہے پیغمبر اسلام کی حدیث کہ جب کسی عالم کی توہین کی جاتی ہے, اس وقت جتنی خوشی شیطان کو ملتی ہے عالم کی توہین سے, اس سے زیادہ خوشی شیطان کو کسی اور کام میں نصیب نہیں ہوتی. اور اس کے بعد پھر پیغمبر اسلام کا آخری فقرا کہ عالم کے چہرے پر نظر کرنا بھی عبادت ہے. ایک مرتبہ امیر المومنین کے چہرے پر نظر عبادت, ایک مرتبہ عالم کے چہرے پر نظر کرنا عبادت ہے. اور خدا نے دانیال نبی پر یہ وحی نازل کی, پیغمبر فرماتے ہیں کہ اے دانیال, جب دانیال نے یہ سوال کیا کہ بار الہ ذرا مجھے یہ بتا دے کہ تیرا سب سے محبوب بندہ کون سا ہے اور سب سے مقبول بندہ کون سا ہے, تو سب سے زیادہ کس سے محبت کرتا ہے اور سب سے زیادہ کس سے نفرت کرتا ہے, تو خدا نے جواب دیا کہ میرا سب سے محبوب بندہ وہ ہے کہ جو علماء کے حق کو پہچان کر ان کے ساتھ ساتھ رہتا, اور سب سے زیادہ جس پر میں غضب نازل کرتا ہوں ایک ایسا بندہ ہے کہ جو علماء کے حق کو اپنی جہالت کی وجہ سے نہیں پہچانتا اور اس کے بعد علماء کی توہین کرتا. تو سب سے محبوب بندہ نماز پڑھنے والا نہیں, سب سے محبوب بندہ خالی روزے کا رکھنے والا نہیں, خالی قنوت و زکات کا نکالنے والا نہیں, خالی رسول و خدا کو ماننے والا نہیں, خالی محبت اہل بیت کا حامل نہیں, بلکہ محبوب بندہ وہ ہے کہ جو علماء کے ساتھ ساتھ رہے. کیونکہ اگر عالم حقیقی کے ساتھ ایک شرط کا اضافہ, عالم حقیقی کے ساتھ اگر آپ رہیں گے تو خدا اور رسول اور امام سب مل جائیں گے, نماز روزہ حج و زکات قنوت و زیاد ہر چیز آپ کے پاس آ جائے گی. اور اگر ایسا نہ ہو تو انسان یقیناً خطا ٹھوکر کھا جاتا ہے. کیا مقام ہے عالم کا؟ شیخ مرتضیٰ انصاری, بہت دلچسپ واقعہ ہے. شیخ مرتضیٰ انصاری کیا مقام ہے ان کا؟ اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ شیخ مرتضیٰ انصاری ایسی جلیل القدر ہستی ہے کہ ہزار سال سے شیخ طوسی کا جو مقام ہے, اس مقام کو چھیننے والی ہستی یہی شیخ مرتضیٰ انصاری. کہ شیخ طوسی کا یہ روح اور یہ جلالت علمی تھی کہ شیخ طوسی کے 100 سال بعد تک کوئی مجتہد نہ پیدا ہوا شیعوں میں, کہ لوگ ڈرتے تھے مجتہد بنتے ہوئے کہ اگر ہم مجتہد بنیں گے اور شیخ کی مخالفت میں فتویٰ دیں کہ کیسے ہمارے لیے ممکن ہے. 100 سال تک جتنے عالم آ رہے ہیں وہ سب کے سب شیخ کا اتباع کر رہے ہیں, اور شیخ صوفی کی ایسی ہستی ہے کہ علماء شیعہ کو چھوڑیے, علماء اہل سنت بھی سب کے سب متفق ہے اس بات پر کہ شیخ صوفی جیسا عالم چاہے بھی کچھ ہوا کوئی ہوا ہو. اسی لیے جو ان کا ایک عقیدہ ہے کہ ہر 100 سال کے بعد ایک مجدد پیدا ہوتا ہے, تو 14 صدی ہجری کا مجدد کچھ لوگوں نے سید مرتضیٰ کو قرار دیا اہل سنت نے, ہمارے یہاں تو یہ عقیدہ ہی نہیں, کچھ نے 14 صدی کا مجدد سید مرتضیٰ کو قرار دیا اور کچھ نے شیخ صوفی کو قرار دیا, اور شیخ صوفی کو قرار دینے والوں کی اکثریت. اور کون وہ لوگ کہ جنہوں نے 2 صدی ہجری کا مجدد 8ویں امام کو قرار دیا. وہ 14 صدی ہجری میں جب آتے ہیں تو سید مرتضیٰ اور شیخ صوفی کو اس مقام پر لے جاتے ہیں, اور ابو زہرہ مکارم مصری کی کتاب بھی اردو میں موجود ہے, اور ہر پڑھنے والا جانتا ہے کہ اس نے شیخ صوفی کا کس طریقے سے احترام کیا ہے اور ان کی عزت کو تسلیم کیا ہے, جبکہ نجف اجلت کی بنیاد انہوں نے رکھی اور غیر شیعوں کو علمی طور سے ختم کرنے میں سب سے نمایاں حصہ انہیں کا ہے کہ ان کی ایک کتاب اختلاف ہے, ساری اردو میں ترجمہ ہو جائے لیکن کتاب اختلاف ایک ایسی کتاب ہے جس کے سامنے ہر ایک کو سر جھکانا پڑا کہ طریقہ یہ ہے کہ ہر مسئلہ بیان کر دوں, پانی کا مسئلہ, وضو کا مسئلہ, نماز کا مسئلہ, اور مسئلہ بیان کرنے کے بعد چاروں فقہ کا مسئلہ پیش کرتے ہیں. امام ابو حنیفہ نے یہ کہا, امام مالک نے کہا, حنبل نے کہا, شافعی نے یہ کہا, چاروں کا مسئلہ پیش کیا, چاروں کا مسئلہ پیش کر کے بعد انہیں کی روایتوں سے چاروں کے مسئلے کو رد کر کے پھر اپنا مسئلہ پیش کیا, اپنی روایت سے بھی ثابت کیا اور ان کی روایت سے بھی ثابت کیا کتاب اختلاف. تو وہ شیخ صوفی 1000 سال تک شیخ کے نام سے یاد کیے جاتے رہے, لفظ شیخ صرف اور صرف شیخ کے لیے مخصوص ہو گیا, شیخ صوفی کے لیے کسی اور کو ضرورت نہیں, جس طریقے سے لفظ علامہ صرف علامہ حلی کے لیے کسی اور کو چاہے وہ کتنے بڑے مقام پر پہنچ جائے یہ ضرورت نہ ہو سکی کہ اپنے آپ کو علامہ کہے, اسی طریقے سے لفظ شیخ. لیکن جب شیخ مرتضیٰ انصاری آتے ہیں تو اس کے بعد یہ خطاب شیخ صوفی سے لے کر شیخ مرتضیٰ انصاری کے حوالے کیا جاتا ہے, اس طریقے سے کہ دونوں اب مشترک ہو گئے. کیا مقام بہرحال مقام علمی تو آپ حضرات کے سامنے بیان نہیں کیا جا سکتا, لیکن اتنا ہے کہ دنیا کے جتنے مجتہدین ہیں ان سب کے ساتھ اس وقت تک مجتہد نہیں بن سکتے جب تک کہ شیخ کی کتاب رسائل نہ پڑھیں. سید بہبانی جو ابھی حال ہی میں جن کا انتقال ہوا, وہ دو واقعوں سے نقل کرتے ہیں کہ شیخ مرتضیٰ انصاری کے شاگرد آئے تھے ایران سے, اور آنے کے بعد نجف میں قیام کیا تھا, جو ابتدائی تعلیم نجف کی ہوتی ہے اس کو مکمل کیا, تعلیم کو مکمل کرنے کے بعد آخری مرحلے میں پہنچے تھے درس خارج, کہ جہاں مجتہد ایک مسئلہ بتاتا ہے, مسئلے کے بارے میں یہ بتاتا ہے کہ مسئلہ میں نے کیوں دیا. آئندہ جمعہ تو موجود ہے, نہیں واقعہ غلط تھوڑا سا تفصیلی واقعہ ہے تو مزہ ختم ہو جاتا ہے, مزہ ختم ہو جائے گا ذرا جلدی جلدی بیان کریں گے نا تو لطف نہیں رہے گا. میں ان شاء اللہ یقین بیان کروں کیونکہ یہ علم کا موضوع چل رہا ہے نا. واقعی بس یہ ہے کہ علم کی اہمیت اور فضیلت تو یوں سمجھ لیجیے کہ آخر میں نتیجہ یہ نکلا کہ عالم کی بڑی اہمیت, بہرحال آپ اگر کی تکلیف کا اندازہ ہے, لیکن یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ جب پروگرام ہم نے آگے بڑھایا اگلے جمعے تو لوگوں کی تعداد میں کمی
ہوگی.
علامہ کے سلسلے میں بھی ایک حدیث ہے کہ ایک مرتبہ پیغمبر اسلام گئے اور انہوں نے دیکھا کہ لوگ کہہ رہے ہیں علامہ 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 بیٹھا ہوا, بہت رواج کا پیغمبر کے زمانے میں, یہ علامہ وہ علامہ وہ علامہ, ہر ایک کو علامہ کہتے تھے. اس کے بعد کیا ہوا یہ بھی انشاءاللہ آئندہ ہی تقریر میں آئے گا, کیونکہ موضوع یہی ہے کہ علامہ کسے کہتے ہیں, یہی موضوع ہے ہمارا, بہت زیادہ رواج ہے اور یہ بالکل غلط ہے, طریقے سے کہنا ہی بالوں کا خراب ہو جاتا ہے. بالکل غلط ہے, پتا نہیں یہ کتاب, لیکن یہ بھی ایک بتا دیں آپ کو چیز ہے کہ اگر کسی کے گھر میں مجلس ہوگی وہ لفظ علامہ لکھے گا تو پوری دنیا والے اس کی مخالفت کریں, اور جب اپنے گھر میں مجلس کرائیں گے تو وہ چاہیں گے کہ علامہ بھی لگے اور یہ بھی لگے اور وہ بھی لگے تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ آئے, تو رواج یہاں سے ختم ہونا چاہیے کہ آپ اپنے گھر میں مجلس کرائیے اور بغیر کتاب سے. لیکن نہیں وہاں سے لوگ کہتے ہیں کہ بغیر خطاب کا لکھا تو لوگ نہیں آئیں گے سمجھ کے پتا نہیں کون معمولی آدمی
کوئی انکار نہیں کر رہا ہے اس سے اپنے کو ہٹاتا نہیں کہ ہمیں یہ مت کہو
نہیں وہ اس میں ان کا قصور نہیں ہے لکھنے والوں کا ہوتا ہے کیونکہ کراچی میں ایسے کاتب ہے کہ وہ کہتے ہیں خالی عالم کا نام لا دیجیے کتاب ہم لگانا ہماری
ذمے دار
عالم روکتے ہیں جہاں اطلاع ملتی ہے تالی جوہری صاحب کو اطلاع ملی کہ مشتحد لکھا گیا انہوں نے روکا جوہر صاحب کو اطلاع ملی انہوں نے روکا اطلاعی کو اطلاع ملی انہوں نے یار صاحب کا پھر کیا مسجد نہیں پڑھوں گا
ہاں ہر ایک کو نواز دیا یہ سبھی بنا کے